الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 8 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سورہ کی ابتدا جیسے کہ بیان ہو چکا، ایک رویا کے ذکر سے ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رویا، جس کو اسراء کا رویا کہا جاتا ہے، جس مقصد سے دکھایا گیا اس کی ہم نے وضاحت کی، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی اسکیم سیدنا ابراہیم کے بعد اس طرح جاری فرمائی تھی کہ اب افراد کے بجائے ایک پوری قوم کو اس منصب پر فائز کیا گیا. انہی میں نبی بھیجے گئے، پوری قوم سے تقاضا کیا گیا کہ وہ شہادت کے منصب پر فائز ہو اور اس کی ذمہ داریاں ادا کرے. اس قوم میں سے پہلے بنی اسرائیل کا انتخاب کیا گیا، اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مقام پر فائز نہیں رہے یا اس کے قابل نہیں رہے، تو ان کے عزل کا فیصلہ کر دیا گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہی ذمہ داری جو کبھی بنی اسرائیل پر تھی، بنی اسماعیل کو یا آپ کی قوم کو منتقل کی گئی. یہ رویا اصل میں اسی مقصد سے دکھایا گیا، یعنی یہ بتایا گیا کہ یروشلم میں جو مسجد بنائی گئی تھی اور جس کو توحید کے مرکز کی حیثیت حاصل تھی، وہ معاملہ ختم ہوا. اب اس کے بعد یہ بیت اللہ الحرام ہی توحید کا مرکز ہے، اور اس کی امانت بھی آپ ہی کے سپرد کر دی گئی ہے. اس کے بعد قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ معاملہ کس طرح ہوا، یعنی یہ قوم جس کو اللہ نے منتخب کیا، ایک بڑی ذمہ داری دی، وہ صدیوں تک اس منصب پر فائز رہی، اس کو کیوں معزول کیا گیا. اس کی سرکشی کے دو بڑے مراحل کی طرف اشارہ کیا، اور یہ بتایا کہ پہلی مرتبہ جب وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنے تو ان کو توبہ کی توفیق ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف یہ کہ وہ وطن لوٹے، یروشلم کی مسجد بحال ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑی عنایت فرمائی. اور پھر 550 سال تک ان کو موقع ملا کہ وہی ذمہ داری دوبارہ ادا کریں. لیکن جس طرح پہلی مرتبہ انہوں نے سرکشی کی تھی، اسی طرح دوسری مرتبہ بھی سرکشی کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو مبعوث کیا کہ وہ ان پر آخری مرتبہ حجت پوری کر دیں. وہ جب ان کے بھی قتل کے درپے ہو گئے تو آخری فیصلہ سنا دیا گیا. آخر میں انہیں یہ دعوت دی گئی کہ اگر تم اب بھی توبہ اور رجوع کرو گے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، اور اگر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے ہو تو تمہارے ساتھ پھر وہی ہوگا جو پہلے ہوا ہے. یہ کہہ کر بات یہاں ختم کی گئی تھی کہ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، کہ یہ سب تو دنیا میں ہوگا اور ہمارے اس قانون کے مطابق ہوگا جو ہم نے ان قوموں کے لیے طے کر رکھا ہے جنہیں ہم اپنی کسی ذمہ داری کے لیے منتخب کرتے ہیں. اس کے بعد پھر دوزخ ہے. فرمایا کہ اور جہنم کو تو ہم نے اسی طرح کے منکروں کے لیے باڑا بنا رکھا ہے، یعنی جہنم کن کے لیے ہے؟ کیا ان کے لیے ہے کہ جن سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے؟ ان کو تو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. یہ ان سرکشوں کے لیے ہے جو اس طرح منکر بن کر کھڑے ہو جائے اور اس سے بھی دریغ نہ کریں کہ پیغمبروں تک کو قتل کرنے کے در پہ ہوں. اس کے بعد اب سورہ میں خطاب شروع ہوا ہے، یعنی یہ پس منظر ہے جس کا ہم نے آیت 8 تک مطالعہ کر لیا. آیت 9 سے اب یہود اور مشرکین قریش دونوں سے خطاب شروع ہو گیا ہے. اس لحاظ سے آیت 8 پر سورہ کی تمہید ختم ہو گئی، اصل خطاب یا اصل مضمون اب شروع ہوتا ہے. چنانچہ میں نے اس کی ابتدا میں لکھا ہے کہ یہ خطاب، یعنی اب جو خطاب شروع ہو رہا ہے، یہ خطاب یہود اور مشرکین قریش دونوں سے. اس کے مخاطب یہود بھی ہیں جو معزول کر دیے گئے ہیں، اور اس کے مخاطب قریش بھی ہیں جن کو اب اس ذمہ داری کے لیے بلایا جا رہا ہے کہ وہ اس ذمہ داری ادا کریں. ان کے باپ ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر اسی ذمہ داری کے پیش نظر کی تھی. یہ سرزمین، یعنی سرزمین عرب، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صدیوں پہلے خاص کر لی تھی. اس میں اپنی مسجد بنانے کا حکم دیا تھا. یہ توحید کا پہلا مرکز ہے جو دنیا میں بنایا گیا. اب قیامت تک اسی مرکز کو اور اس میں بسنے والے لوگوں کو ذمہ داری ادا کرنی ہے. تو ایک طرف یہود ہے جن کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اس ذمہ داری سے تو معزول ہوئے، لیکن پیغمبر کی بعثت کے بعد، آخری پیغمبر کی بعثت کے بعد، ان کے لیے توبہ کا، رجوع کا، اپنی غلطیوں کی تلافی کا موقع ہے. اور قریش کو خطاب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر صحیح رویہ اختیار کرو گے تو ان کی تاریخ کو سامنے رکھ کر ہی کرو گے. یہ تمہارے بھی پیش نظر رہنی چاہیے، اس طرح کی سرکشی نہیں اختیار کرو گے. اب کم و بیش 1500 سال ہو گئے ہیں. اس میں تو شبہ نہیں کہ بنی اسماعیل نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے. خاص طور پر عرب اقتدار جب ختم ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کے وجوہ اسباب تھے. یہ ایسے ہی نہیں ہوا کہ چنگیز خان کی اولاد نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. وہ سب بھی اللہ کے قانون کے مطابق ہوا، لیکن اس طرح کی سرکشی نہیں کی کہ اس ذمہ داری ہی سے معزول کر دیا جائے. دونوں کو خطاب کیا جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اور فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم و یبشر المؤمنین. لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن، یعنی اس سے پہلے تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، دوسرے پیغمبر آئے، اب یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. یہ قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ انسان اگر اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے، اس کی معرفت اسے حاصل ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے، وہ نہیں مانتا تو بحث اور ہے، مان لیتا ہے تو سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اب مجھے سیدھی راہ ملنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مان کر بھی جو صورتحال دنیا میں انسان کو پیش آتی ہے، وہ اگر غور کریں تو تین طرح کی ہے. ایک صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر قدیم مذاہب کی روایت میں شرک داخل ہو چکا ہے، اور وہ بالکل برہنہ شرک ہے، جس طرح کے ہم ہندو مت میں دیکھتے ہیں. اس میں بت پوجے جاتے ہیں، اس میں ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مختلف ہستیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور ان کو باقاعدہ حیثیت سے اپنا پروردگار مانا جاتا ہے، کسی کو تخریب کا اور کسی کو تعمیر کا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو میتھالوجی میں برہما، وشنو اور شیو کی تثلیث ہے۔ ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے، یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مان لینا یعنی بالاجمال یہ مان لینا کہ اس کائنات کا خالق ہے، یہ تو انسان کی مجبوری ہے، اس کا اضطرار ہے۔ وہ اگر سرکشی پر آمادہ نہ ہو تو یہ مانتے ہی بند پڑتی ہے۔ لیکن اگلا مسئلہ ہر آدمی کے لیے بہت سنگین ہو جاتا ہے کہ میں کدھر جاؤں۔ وہ لوگ جو شرک کی بزم آراستہ کیے بیٹھے ہیں اور خدا کو کہیں تین میں، کہیں پانچ میں تقسیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہیں اتنے دیوتاؤں میں کہ ہر ذرہ دیوتا ہو گیا ہے، تو میں کدھر جاؤں؟ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ صوفیانہ تعبیر پیدا کرتی ہے، یعنی وہاں انسان کو یہ دعوت ملتی ہے کہ تم بھی ذات باری تک رسائی حاصل کر سکتے ہو، اور تم بھی معرفت کے منازل طے کر سکتے ہو، اور تم بھی اس کائنات کی حقیقت کا مشاہدہ کر سکتے ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ تعقل سے زیادہ مشاہدے کی دعوت ہے۔ صوفیانہ مذاہب میں ہر جگہ یہ دعوت ملتی ہے، وہ خواہ ہندوؤں میں ہوں، سب سے بڑھ کر بدھ مت کی تعلیمات میں، مسیحیوں میں ہوں، مسلمانوں میں ہوں، اس میں کس کا انتخاب کیا جائے۔ اور تیسری چیز، خود دین کی دعوت میں لوگوں کے اختلافات ہیں، علماء ہیں، مختلف مدارس فکر ہیں، ان کے درمیان میں بہت کچھ اختلافات، نزاعات سامنے آتے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیشہ درپیش رہی ہے، یعنی کوئی دور اس سے خالی نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں عامی کو بھی اور ایک درجے میں عارف کو بھی، عالم کو بھی اور فقیہ کو بھی، متکلم کو بھی اور فلسفی کو بھی، اگر وہ مذہب میں قدم رکھتا ہے یا اللہ کو مان لیتا ہے، پیش آ جاتی ہے۔ اس میں اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت تک اگر سیدھی راہ تلاش کرنا چاہتے ہو، نہیں راہیں تو مل جائیں گی دائیں بائیں سے جاتی ہوئی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی کشش بھی محسوس ہو، لیکن سیدھی راہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ بس قرآن کی راہ ہے۔ تو یہاں سے خطاب شروع کیا ہے۔ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ ان حاذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم، اور پھر آگے اس سیدھی راہ کا دو لفظوں میں خلاصہ کر دیا، فرمایا وہ سیدھی راہ ہے، یہ دکھاتا ہے۔ اور وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، یہ ماننے والوں کو، کون سے ماننے والے؟ جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ یہ ماننے والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں، اس بات کی بشارت دیتا ہے یعنی قرآن، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ انہیں بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی تمہاری منتظر ہے، وہاں کامیابی کی بشارت ان کے لیے ہے جو ماننے کے بعد اچھا عمل کریں، ان کے لیے اللہ کی ضمانت ہے۔ یہ ماننے والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں، اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہ بھی، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ بھی کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہ ان دونوں باتوں کو ہر ہر جگہ بیان کرتا ہے، ان کے لیے بشارت جو ماننے کے بعد اچھے عمل کریں، ان کے لیے وعید، سزا کی وعید جو آخرت کا انکار کر دیں. آگے قرآن بیان کرے گا کہ یہاں آخرت کا انکار کرنے کا مطلب کیا ہے, اس سے واضح ہو جائے گا کہ کیا بات ہے. یعنی یہ محض عقیدے کا بیان ہے یا اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہے, تو یہ آگے قرآن مجید خود بیان کرے گا. تو فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ آتتنا لهم عذابا علیما. لوگوں, حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. یہ ماننے والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے, اور یہ بھی کہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں سے خطاب کی تمہید اٹھائی ہے. اس کے بعد ظاہر مخاطبین ہیں, ان کو پہلی مرتبہ خطاب نہیں کیا جا رہا. بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور وہ جواب میں بہت کچھ کہہ چکے اور کر چکے ہیں. تو فرمایا یہ اس کی نشانی مانگتے ہیں, یعنی آخرت کی, فی الواقع قیامت ہوگی. پیغمبروں کی دعوت صحیح ہے, یہ اس کی نشانی مانگتے ہیں. انسان پر افسوس, وہ اپنے لیے جس طرح بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگنے لگتا ہے. نشانی کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ اس بات کی کہ جس عذاب کی وعید سنا رہے ہو آخرت میں آئے گا, نہیں مانو گے تو دنیا میں پکڑ ہوگی, تو لے آؤ. یہ نشانی وہ مانگتے ہیں. اس کے جواب میں بہت تأسف کے انداز میں یہ فرمایا ہے, یہ اس کی نشانی مانگتے ہیں. انسان پر افسوس, وہ اپنے لیے جس طرح بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگنے لگ جاتا ہے. یعنی یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ عذاب مانگ رہے ہیں. یعنی ہم تو بھلائی کی دعوت دینے کے لیے پیغمبر مبعوث کرتے ہیں, تم بھی خیر کرو, تم بھی بھلائی کی راہ اختیار کرو اور تمہارے ساتھ بھلائی کی جائے. اللہ تعالیٰ تو عنایت کے لیے, رحمت کے لیے منتظر ہے, اور بھلائی بھی مانگتے ہو آخر اللہ تعالیٰ سے, لیکن جس طرح بھلائی مانگتے ہو یہ بعض اوقات کیا قیامت ہوتی ہے کہ اسی طرح برائی مانگنے لگ جاتے ہو. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ضد, ہردرمی, انعاد میں آ کر یہ کیا کرتے ہو؟ اس پر میں نے لکھا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وعید سن کر, اوپر بیان کیا نا, اور یہ بھی کہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وعید سن کر اس کی نشانی کا مطالبہ چونکہ نہایت احمقانہ اور خود مطالبہ کرنے والوں کے حق میں انتہائی مہلک تھا. یعنی کیا کہا جا رہا ہے؟ جس عذاب کی وعید سنا رہے ہو وہ قیامت میں کب آئے گا وہ تو بعد میں دیکھیں گے, ابھی لے آؤ. تو یہ کہہ کر کیا کر رہے ہو؟ یعنی مرنے کے لیے خود تیار کر رہے ہو, اپنی قبر خود کھود رہے ہو, خودکشی کا ارادہ کیا کر رہے ہو؟ اس لیے استاذ امام کے الفاظ میں یہ بات با انداز تأسف, افسوس کے انداز میں, اور ان سے منہ پھیر کر عام الفاظ میں فرما دی ہے. ان کو نہیں خطاب کیا بلکہ انسان کا لفظ استعمال کیا. یہ اس کی نشانی مانگتے ہیں, انسان پر افسوس, وہ اپنے لیے جس طرح بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگنے لگتا ہے. پیچھے نفسیات کیا ہے؟ فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا, وہ نتائج کا انتظار نہیں کر پاتا. یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی سامنے آنا ہے آ جائے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت زیادہ مؤخر نہیں کیا نتائج کو, یہی 60 سال 70 سال 100 سال کیا عمر ہے زیادہ سے زیادہ. لیکن انسان کہتا ہے کہ نہیں, جو کچھ نتیجہ نکلنا ہے میں اپنی عقل استعمال کر کے کیا کروں گا, اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کیوں کروں, مجھے دکھائیے. تو دکھانے کا نتیجہ تو پھر یہی ہے کہ جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے وہ اسی وقت ہو جائے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. اب اس کے بعد یہ کہا کہ نشانیاں تو ہم نے اہل عقل کے لیے تمہارے گرد و پیش میں پھیلا رکھی ہیں, اگر غور کرو تو وہ نشانیاں بالکل صحیح نتیجے تک پہنچاتی ہیں. یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم عذاب کی نشانی مانگ رہے ہو، اللہ کی رحمت کی، اس کی عنایت کی نشانیوں سے تمہاری دنیا بھری پڑی ہے، پھر اس کی طرف توجہ دلائی. یہ اس کی نشانی مانگتے ہیں، انسان پر افسوس، وہ اپنے لیے جس طرح بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگنے لگتا ہے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. یہ اگر دیکھیں تو ہم نے رات اور دن کو انہی کے لیے دو نشانیاں بنایا ہے. یعنی اگر نشانیاں دیکھنی ہوں تو ذرا اپنے شب و روز پر ہی ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لو. میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی عذاب کی نشانی مانگنے کی بجائے آفاق کی، یعنی اس کائنات کی، ان نشانیوں کو دیکھیں جو ہر وقت ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. تو اس میں وہ شب و روز، رات دن، لیل و نہار، جن پہ انسان زندگی بسر کرتا ہے، جن کے ایک ایک تغیر کو دن راہ ہوتا ہے، ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی بتا رہی ہوتی ہے اب صبح ہو گئی، اب دوپہر ہو گئی، اب شام ہو گئی، اب سورج غروب ہو گیا، اب رات آ گئی. تو جو نشانی اس طرح احاطہ کیے ہوئے ہے اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ اگر دیکھیں تو ہم نے رات اور دن کو انہیں کے لیے دو نشانیاں بنایا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. پھر ہم نے رات کی نشانی دھندلا دی کہ اس میں راحت پاؤ، یعنی دیکھتے ہی دیکھتے روشنی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، سورج کی حدت کے بجائے خنکی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور دنیا ایسے لگتا ہے جیسے آہستہ آہستہ دھندلکے میں جا رہی ہے، اور پھر اندھیرا چھا جاتا ہے. پھر ہم نے رات کی نشانی دھندلا دی کہ اس میں راحت پاؤ، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن کر دیا اس لیے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم برسوں کی گنتی اور ان کا حساب جان لو. یہ اگر تم دیکھو تو تمہارے گرد و پیش میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. ذرا غور کرو کہ دن کس طرح تمہارے لیے سرگرمیوں کے مواقع پیدا کرتی ہے. کس طرح سے دن آتا ہے تو تم اپنے پروردگار کا فضل اور خیر تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہو. تمہاری زندگی کے لیے یہ کتنا غیر معمولی اہتمام کیا گیا ہے. اسی دنیا کے بعض حصوں میں ہم نے اس کو دھندلا کر دکھا دیا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر رات، تو فرمایا کہ یہ سب ہے جس کے بعد جس طرح زمین کے نشیب و فراز راہیں دکھاتے ہیں، اسی طرح رات اور دن کا آنا برسوں کی گنتی اور ان کے حساب کا باعث بنتا ہے. اس پر بھی نگاہ کرو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. اس پر مزید یہ کہ ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کی پوری تفصیل بھی کر دی، پھر یہ کتاب اتار دی. یہ نشانیاں دیکھو، پھر اس کتاب کو پڑھو. یہ نشانیاں جن چیزوں پر دلالت کرتی ہیں یہ کتاب اسی کا بیان ہے. اس میں صرف تمہیں دین کی باتیں نہیں بتائی گئیں کہ عقائد کی ایک فہرست ہو، اعمال بتا دیے جائیں. یہ کتاب تو سراسر دعوت ہے. اس کا حرف حرف تمہیں انہی نشانیوں پر متوجہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن پر یہ نشانیاں دلالت کرتی ہیں. اس پر مزید یہ کہ ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کی پوری تفصیل بھی کر دی ہے، یعنی ان چیزوں کی پوری تفصیل کر دی ہے جن پر یہ نشانیاں دلالت کرتی ہیں. ارشاد فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. اپنے شریکوں کے سہارے پر یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں. یعنی یہ عذاب کی جلدی کس اعتماد پر ہے؟ اس پر کہ یہ بت، اس پر کہ یہ معبود، اس پر کہ یہ دیوی دیوتا جو تم نے بنا رکھے ہیں بچا لیں گے تم کو؟ یعنی یہ ہے وہ غرہ جس میں تم مبتلا ہو. اپنے شریکوں کے سہارے پر یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں. ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے کے ساتھ باندھ دی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے، یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ انسان کو جو کچھ آگے پیش آنے والا ہے، یعنی موت کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے، وہ اس کے اعمال کا صلہ ہے. جو عمل یہاں کریں گے اس کا نتیجہ نکلنا ہے موت کے بعد، اس لیے یہیں سے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. یعنی میرا انجام، آپ کا انجام، وہ اصل میں میرے گلے میں جیسے کوئی شناخت کی تختی لٹکا دی جاتی ہے، اس طرح لٹکا ہوا ہے. کس صورت میں؟ میرے عمل کی صورت. اس لیے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں وہی اصل میں صلے اور جزا کی صورت میں میرا مستقبل بنتا چلا جا رہا ہے. ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے کے ساتھ باندھ دی ہے. یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ انسان کو جو کچھ آگے پیش آنے والا ہے وہ اس کے اعمال کا صلہ ہے، اس لیے یہیں سے اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. اپنی جنت اور جہنم وہ اسی دنیا سے لے کر خدا کے حضور پہنچتا ہے. یعنی وہ آگے نہیں ہے، وہ یہاں ہے. وہ یہاں سے اعمال کے ذریعے سے جنت بھی خرید لیتا ہے، جنت بھی خرید لیتا ہے، اور پھر جو کچھ وہاں آگے پیش آئے گا وہ یہاں سے وہ خود لے کر گیا ہے، وہاں وہ اسی کو لے کر پہنچتا ہے. قیامت میں اس کو کوئی ایسی چیز پیش آنے والی نہیں ہے جو یہاں اس کا مقدر نہیں بن سکے. وہاں کچھ نیا پیش آنے والا نہیں ہے، جو کچھ یہاں اس نے اپنے مقدر میں لکھوا لیا ہے وہی آگے پیش آنے والا ہے. لہٰذا عذاب کے لیے جلدی مچانے کے بجائے یہ اس پر غور کریں کہ اس تقدیر سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا اہتمام کر رکھا ہے. یہ مدعا ہے جملے کا. دیکھیے اس کو آگے کیسے کھولا ہے قرآن نے. ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے کے ساتھ باندھ دی ہے، اور قیامت کے دن ونخرج لہو یوم القیامت کتابیں یلقاہ منشورا، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے یہ جو کچھ ہوا یہاں پہ، جو یہاں بندھا ہوا تھا، اس کو ایک نوشتے کی صورت میں سامنے لے آئیں گے. اعمال نامہ سامنے آ جائے گا، ایک نوشتہ نکالیں گے جس کو وہ اپنے روبرو بالکل کھلا ہوا پائے گا. یہاں وہ قسمت گلے میں لٹک رہی ہے، پڑی نہیں جا رہی. انسان توجہ کرے اور اپنے اعمال پر نگاہ کرے تو پڑ بھی سکتا ہے، لیکن وہاں وہی ایک نوشتے کی صورت میں سامنے آ جائے گی، اور وہ اپنے روبرو اس کو کھلا ہوا پائے گا. اقرا کتابک، لو پڑھو اپنا نامہ اعمال. یہ آ گیا سامنے، لو پڑھو اپنا اعمال نامہ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. ایک نگاہ پیچھے مڑ کے ڈال لو، ہمیں کچھ بھی نہیں کہنا، یہ تمہارا حساب ہے. جو کچھ تم نے کیا ہے وہ سامنے آیا ہے، تو حساب ہم نہیں لے رہے، ہم نے تو اس کا پورا ریکارڈ سامنے رکھ دیا ہے. اب آج اپنا حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. لو پڑھو اپنا اعمال نامہ، آج اپنا حساب کر لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، من اہتدا فانما یہتدی لنفسہ ومن دل فانما یدل علیہا. حقیقت یہ ہے، اب دیکھیے خلاصہ کیا اس کا، حقیقت یہ ہے کہ جو ہدایت کی راہ چلتا ہے، یعنی دنیا میں صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، وہ اپنے ہی لیے چلتا ہے. اس لیے کہ یہ اس کی تقدیر بنتی جا رہی ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنی اس گمراہی کا وبال اپنے ہی اوپر لاتا ہے. کوئی اور اس کو گمراہ نہیں کر رہا، یہ اسی کا کارنامہ ہے جو یہاں بھی اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، قیامت میں نوشتہ بن کے سامنے آ جائے گا. خیال نہ کرو کہ کسی اور نے تم کو اس تقدیر کے حوالے کر دیا ہے. ولا تزر وازرۃ وزرا اخرا، خدا کا قانون یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. سب اپنا ہی بوجھ اٹھا کر وہاں پہنچ رہے ہوں گے، سب اپنا ہی اعمال نامہ لے کر وہاں حاضر ہوں گے، سب اپنی تقدیر کا نوشتہ وہاں پڑھیں گے. سو کیا جلدی مچاتے ہو، یعنی عذاب 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 لے آؤ، سو کیا جلدی مچاتے ہو؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو اس دنیا میں کبھی سزا نہیں دیتے جب تک ایک رسول نہ بھیجتے، یہی قانون ہے ہمارا، اس لیے کہ سزا سے پہلے وہ اس پر حجت پوری کرتے۔ تو فرمایا کہ اپنی جنت اور جہنم تم یہیں سے لے کر جا رہے ہو، لہذا عذاب کے لیے جلدی مچانے کے بجائے اس پر غور کرو۔ اور خاتمہ یہاں پر کیا کہ تمہاری طرف بھی ایک رسول آ گیا اس وقت، اور یہ دیکھ لو کہ جب رسول آ جاتا ہے تو پھر ہم یہ مطالبہ پورا کر دیا کرتے ہیں، جلدی نہ مچاؤ، غور کر لو، یہ یہیں پورا ہو جانا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ رسول تو آ چکا، اب اسی کا انتظار ہے کہ کب حجت پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد عذاب ہی کا مرحلہ ہے، جلدی مچا کے کیا کرو گے، سو یہ مرحلہ بھی آیا ہی چاہتا ہے۔ تو یہاں اس پیرا کو ختم کیا ہے، اور پھر مضمون آگے ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔